بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 14 جنوری 2011 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ حاکم سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں منافقانہ طرز عمل کے موضوع پر خطاب فرمایا. یہ خطاب پچھلے 2 خطبات جمعہ کا تسلسل ہے، سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما، آمين يا رب العالمين. پچھلے 2 اجتماعات میں ہم نے سورہ توبہ کے 9 رکوع کا مطالعہ کیا. اس ایک رکوع میں 2 کردار جو ہیں ان کا ایک تقابلی جائزہ پیش کیا گیا، منافقانہ کردار اور اس کے مقابلے میں مومنانہ کردار. اور چونکہ یہ دونوں طبقات وہ ہیں، ایک تو کھلم کھلا کافر ہیں، وہ تو ہمیں معلوم ہے، ان کے بارے میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی، مشرق ہیں، کافر ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، بات ختم ہوئی. لیکن مسلمانوں میں یہ 2 طبقات ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے. مسلمانوں میں ہونا تو چاہیے کہ سب کے سب سچے مومن ہو، مومنانہ کردار ہو. جب مومن ہے، اہل ایمان ہے، تو مومنانہ کردار ہونا چاہیے. لیکن ایک طبقہ اس دور میں بھی تھا، ہر دور میں رہا، اور آج اس کی بہت عظیم اکثریت ہے، جو نام کا مسلمان ہے، حقیقت میں اندر سے اسلام سے بغض رکھتا، منافقت اس کے پورے وجود میں سایہ کر چکی. دعوی ایمان میں کسی سے کم نہیں ہے، دعوی اسلام میں کسی سے پیچھے نہیں. لیکن یہ ہے کہ حرکات کیا ہیں، قرآن مجید نے پوری تصویر کشی کر دی. ظاہر بات ہے کہ قیامت تک کے لیے رہنمائی ہے، تو ہر دور کے لیے گائیڈنس ہمیں کہاں سے ملے گی؟ مسلمانوں میں کس کس قسم کے طبقات ہیں اور رہیں گے، ان کی علامتیں کیا ہیں، ان کی پہچان کیا ہے، ان کے طور اتوار کیا ہیں، ان کا طریق واردات کیا ہے، سب قرآن نے کھول دی. یہ ہماری محرومی ہے کہ قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں، یا پڑھتے ہیں تو اور انداز سے کہ یہ اساطیر الاولین ہیں، جیسے اس وقت کے کفار کہتے تھے کہ یہ تو پچھلوں کی داستانیں ہیں، بدقسمتی سے ہم نے بھی قرآن کو بھی وہ مقام دیا ہوا ہے، حالانکہ یہ تو رہنمائی ہے، الہدا دی گائیڈنس قیامت تک کے لیے، ہر دور کے لیے، اور اس میں ہر قسم کے شخصیات، مزاج، افتاد طبع سب کا خاکہ جو ہے آپ دیکھیں گے موجود ہے، اور ہر شخص اپنی تصویر کہیں نہ کہیں دیکھے گا کہ اسے آئینہ نظر آ جائے. ہاں اگر ہدایت کی نیت سے قرآن کو پڑھے، نہیں بھی پڑھے گا تو نظر آ جائے گا، لیکن حق کو پھر اندر دبا جاتا ہے انسان، عصبیت غالب آ جاتی ہے، ہم دانشور ہیں ہم کیسے مان لیں ان باتوں کو کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. آج کے دور میں ان باتوں کو ماننا، ان کو تسلیم کرنا، قرآن کی حقانیت پر یقین رکھنا، یہود و نصارہ کے بارے میں قرآن نے جو کہا ہے ان کو زبان پر بھی لانا، یہ تو تہذیب و تمدن کے خلاف ہے، یہ دانش کے خلاف ہے. آج کے پورے جو ایک گلوبل انوائرنمنٹ ہے، ماحول بن چکا ہے، اس کے خلاف ہے. ہمیں تو اس کے ساتھ دینا ہے، ساتھ چلنا ہے، وقت کے ساتھ چلنا ہے. لہذا اس کی تعبیر کریں گے، ادھر کریں گے، ادھر کریں گے، لیکن قرآن ایک مرتبہ اندر انہیں بتا دیتا ہے تم غلط ہو اگر وہ پڑھ کے دیکھیں، پھر اوپر سے ڈھیٹ بن کے جو مرضی کہتے پھرے. تو آٹھویں رکوع کے بعد اب نویں رکوع کی آیات کو میں نے دیکھا تو میں نے چاہا کہ اس میں بھی چونکہ ایک مضمون کا تسلسل جاری ہے اور منافقت کے پھر کچھ اور شیڈز بھی اللہ نے یہاں نمایاں کیے ہیں، تو کیوں نہ اس سے بھی ہم فائدہ اٹھائیں، یہ رہنمائی بھی ہمارے سامنے آنی چاہیے، اور پھر اس کی روشنی میں ہر شخص اپنا جائزہ لے. سب سے اہم بات تو ہے اپنا جائزہ لینا، باقی جو قرآن نے واضح علامات بتا دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتا دی، قرآن مجید نے ان کے کردار کی نقشہ کشی کر دی تھی، کرتے کیا ہیں، منکرات کو فروغ دیتے ہیں، ان کو اگر ایسے لوگوں کو اگر حکومت مل جائے تو منکرات کو قوت کے ساتھ نافذ کرتے ہیں، کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان، اور معروفات کو قوت کے ساتھ روکتے ہیں. یہ ایک ایسی کھلی حقیقت ہے کہ کم سے کم 9/11 کے بعد مشرف کے دور سے تو کھلم کھلا یہی پالیسی ہے ہمارے حکمرانوں کی، میں کوئی ایک ذرے کا بھی شبہ نہیں، ہر ہر لیول پر. تصوف کا بھی وہ پہلو لے کر آئیں گے جو سب کو معلوم ہے، جو تمام اہل حق جانتے ہیں کہ تصوف کے اندر اور اس راستے سے جو خرابیاں آئی ہیں اور جو اسلامی عقائد اور ایمان کے اوپر زد پڑتی رہی ہے جن راستوں سے، اس تصوف کو لاؤ، اس کو عام کرو. یعنی جو سب اہل حق تمام علماء جانتے ہیں کہ وہ تصوف جس نے ان کو نقصان پہنچایا، وہ صوفیانہ ایک انداز، ایک وہ ہیں ولی اللہ، بڑے بڑے تھے، ان کے بڑے کارنامے ہیں، ذرا ان کی تعلیمات تو پڑھیں آپ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تعلیمات دیکھیے، خالص توحید، دین کی بات، وہ تو لا رہے ہیں لوگوں کو دین کی طرف، لیکن ان کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے، بعد میں آنے والے جو کچھ کر رہے ہیں، دین کے نام پر جو دھبا بنے ہوئے ہیں اس کو اجاگر کرو اسلام کے نام پر، اور یہ قوت کے ساتھ ہو رہا ہے، اس لیے کہ ایجنڈا، عالمی ایجنڈا یہ ہے، اسلام دشمن قوتوں کا ایجنڈا اپنی پوری قوت کے ساتھ نافذ کیا جا رہا ہے. اس کے لیے اس سے بہتر الفاظ نہیں ہو سکتے کہ یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف. اسی طریقے سے آگے فرمایا، اب میں اگلے رکوع کی طرف آ رہا ہوں. پچھلے رکوع میں سچے اہل ایمان کا تذکرہ بھی آ گیا تھا، وہاں ہمیں ہر شخص کو جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کیا اس معیار پر پورے اتر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے، میں اب اس کا اعادہ نہیں کروں گا. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کہیں ان بٹوین ہیں اور کسی بھی وقت خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ شیطان کے ورغلانے سے اور حالات کے دباؤ سے اس صف میں نہ کھڑے ہو جائیں. تو جو صحیح مومنانہ کردار ہے وہ ہمارے سامنے آنا چاہیے، رہنا چاہیے، جو قرآن نے بتایا. اب آگے فرمایا، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اے نبی، جہاد کیجئے کفار کے خلاف بھی اور ان منافقین کے خلاف بھی. ہیں سب کے سب مسلمان، منافق کون ہیں؟ مسلمان ہی سمجھے گئے. ابھی اس رکوع کے آخر میں وہ بات بھی آئے گی کہ اللہ تعالیٰ ان کو کبھی نہیں بخشے گا، ان منافقین کو، چاہے آپ ان کے لیے 70 بار استغفار کریں تب بھی اللہ نہیں بخشے گا. اور یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ عبداللہ ابن ابئی کا جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا دیا تھا، رئیس المنافقین نام کا تو مسلمان تھا، بلکہ ان کے بیٹے کی فرمائش پر اپنا کرتا بھی عطا کر دیا، وہی کفن بنا اس کا. حضرت عمر کی غیرت ایمانی جو تھی اس پہ بہت اضطراب تھا، اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں، پھر آپ نے اس کے جنازہ پڑھا دیا. فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا چاہے میں 70 مرتبہ بھی استغفار کروں، مجھے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو یہ میں نے اس اعتبار سے یہ کام کیا، باقی ظاہر بات ہے کہ جس انجام کو پہنچے گا اللہ نے پہلے اس کا تذکرہ کر دیا ہے. میرا کرتا اسے اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا، لیکن باہر کیا، پھر اس کے بعد وہ آیات نازل ہوئی کہ حضور سے کہہ دیا گیا کہ اے نبی، اب آئندہ آپ کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے. اسی صورت میں آ رہا اگلے رکوع، ولا تصلی علی احد منھم مات ابدا ولا تقم علی قبره، نہ آپ ان کی قبر پر جا کے کھڑے ہوں گے. دعا کے لیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور چونکہ منافق کے یہاں تو نہیں لکھا ہوتا تھا ماتھے پر یہ منافق ہے، کچھ لوگ تو اپنی سرگرمیوں سے خوب معاشرے میں مشہور ہو چکے ہوتے ہیں، آئینہ نظر آ رہا ہے، کچھ ہیں جو ابھی خفیہ ہیں. تو لسٹ نہیں دی گئی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کون کون منافق ہے. چنانچہ ایسے کسی شخص کا انتقال ہوتا تو آپ جنازہ پڑھنے نہیں جاتے تھے، اور مسلمانوں کے لیے یہ اشارہ ہی کافی تھا. لیکن تھے مسلمانوں کے ہی اسی ماحول کے اندر، مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہیں، اور اگر یہ آیت نازل نہ ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقیوں کے بھی نماز جنازہ پڑھا دیتے، وہ تو صریح حکم آ گیا، لیکن وہاں آپ کو روک دیا. اور ساتھ ہی کہہ دیا گیا کہ اب کفار کے ساتھ تو آپ نے جہاد کرنی ہے، منافقین کے خلاف بھی جہاد کی دی. اگرچہ لفظ جہاد ہے، قتال نہیں ہے. چنانچہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے اور دوسرے مفسرین نے لکھا ہے کہ منافقین کے خلاف اس طرح کا جہاد بالسیف، قتال کھلم کھلا، وہ تو نہیں، نہ حضور نے کیا، اور نہ یہ ہے کہ اس کو دین میں بھی وہ ہمارے ہاں سمجھا گیا کہ اس کا حصہ ہے. مراد یہ ہے جہاد ہے ان کے خلاف پنجہ آزمائی، کشمکش، ان کی سازشوں کے مقابلے ڈٹ جائیے. واغلظ علیہم، سختی کیجئے، یہ آپ کی نرمی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. خاص طور پر آپ نوٹ کیجئے گا کہ یہ آیات تب نازل ہوئی ہیں جب دین غالب ہو گیا ہے، مکہ فتح ہو چکا ہے، اسلامی ریاست حقیقی معنوں میں اب قائم ہو گئی ہے. اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرتے رہے، کرتے رہے، کرتے رہے، اب دین قائم ہو گیا، دین غالب. ابھی آپ کے پاس آتے ہیں جھوٹے بہانے کرنے کے لیے، ابھی آپ کی نرمی کے مستحق نہیں. تو جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم, ان کا انجام ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے. وبئس المصیر, کتنا ہی اپنے آپ کو مسلمان کہیں, داغ قسمیں کھائیں کہ ہم آپ کی رسالت پر یقین رکھتے ہیں, ہیں جہنمی, اور وہ بہت ہی برا ٹھکانا. اب اس مسئلے کی نزاکت کو سمجھیے, ہیں مسلمانوں کی صفوں میں ایک کردار سچے اہل ایمان کا ہے, صحابہ کا ایک کردار یہ ہے, کھلا کھلا ان کے خلاف قانونی کاروائی اس طریقے سے نہیں ہوئی صرف منافقت کی بنیاد پر, ان کی اندر کی سرگرمی اور اندر کے جذبات دین کے بارے میں, مسلمانوں کے بارے میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. ہاں اگر کوئی چیز زبان سے کہتے ہیں تو اس پر قانون نافذ ہو جائے گا, دل میں وہ جو بات بھی رکھے اور خفیہ طور پر جو بھی سرگرمیاں کرتے رہیں, جب ان میں سے کوئی چیز واضح طور پر سامنے آئے گی ان کا کوئی قول یا ان کا کوئی عمل, تب اس کے خلاف کاروائی ہوگی, ادروائز نہیں. لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ کفار کے ساتھ ہیں اور جہنمی ہیں. بلکہ ایک مرتبہ ایک جگہ پر تو قرآن میں یہ بھی آیا, ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, سب سے نچلے درجے میں یعنی جو سخت ترین عذاب ہے اس طبقے میں ہوں. اب دیکھیے کرتے کیا ہیں, یحلفون باللہ ما قالوا, قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں کی. قرآن مجید نے اتنا اس کو عموم رکھا ہے, پیچھے کچھ واقعات بھی ہیں, کوئی بات کر دی ایسی, نہیں ہم نے تو یہ نہیں کی, ہمارا مقصد تو یہ نہیں تھا, قسمیں کھا رہے ہیں, ہماری یہ مراد نہیں تھی. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ, انہوں نے کفر یا کلمہ بکا ہے. حقیقت یہ ہے, یہ اصل میں بعض مواقع پر ایسا ہوا ہے کہ عبداللہ ابن ابی اور اس کے کچھ ساتھی جو ہیں مسلمانوں کے خلاف سخت زبان استعمال کر رہے تھے, اور اپنے جو ہیں وہ مذموم اور گھٹیا عزائم ان کا اظہار کر رہے تھے اپنی محفل میں. ایک نوجوان صحابی نے یہ بات سن لی اور حضور تک پہنچا دی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک. آپ نے ان کو طلب کر دیا اور ہم نے تو کوئی نہیں کہا, جھوٹا الزام ہے. اب وہ ایک نوجوان صحابی تھے اور کوئی دوسرا تھا بھی نہیں, گواہ دوسرا بھی کوئی ہوتا تو, بلکہ انہوں نے الٹا الزام لگا دیا, یہ اصل میں ہمارا دشمن ہے, یہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتا, ہم نے تو نہیں کہا. اب ذریعہ اس وقت کوئی بھی نہیں تھا جاننے کا, قرآن نے کھول دیا, قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں کی, حالانکہ یہ کلمہ کفر کہہ چکے ہیں. اس نوجوان صحابی کی برات قرآن نے ثابت کر دی, یہ سچ کہہ رہا, یہ جھوٹے ہیں. لیکن الفاظ اتنے عمومی ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ ہر دور میں ایسے لوگ ہوں گے, الٹی سیدھی بکواس کریں گے, پھر کہیں گے ہم نے یہ نہیں کہا, یا ہمارا مطلب نہیں تھا, یا ان کے کچھ وکیل بن جاتے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں تھا. یہ رہے گا معاملہ, یہ ان کا ہتھ کنڈا ہے, طریقے واردات. وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ, اور اس قسم کا کلمہ کہنے کے بعد انہوں نے کفر کر دیا ہے اپنے اسلام کے بعد, حقیقت کے اعتبار سے کافر ہیں, اللہ کی نگاہ میں کافر ہو چکے. عجیب بات ہے کہ اس پر بڑی شور مچ رہا ہے کہ اس نے یہ نہیں کہا تھا, اس نے براہ راست توہین نہیں کی تھی. تحفظ ناموس رسالت کے قانون کو کالا قانون قرار دینا کیا ہے؟ اور جس خاتون پر ثابت ہو گیا عدالتی کاروائی کے نتیجے میں, اور اس نے خود اقرار بھی کیا, اس کے ساتھ جا کر اظہار ہمدردی اور اظہار اپنائیت ہو رہا ہے, اس کے صف میں جا کے کھڑے ہو گئے اس کو بچانے کے لیے, لیکن کہا جا رہا نہیں ان کا یہ مطلب نہیں تھا, پناہ نہیں تھا, پناہ نہیں تھا. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِ, آج کی دنیا میں آپ کو معلوم ہے یورپ اور امریکہ میں اب ہولوکاسٹ کے حوالے سے کوئی بات ایسی نہیں کہہ سکتے کہ جو یہودیوں کے اپنے ورژن کے خلاف ہے. ہولوکاسٹ جو ہٹلر نے یہودیوں کے ساتھ جو سلوک کیا تھا تو یقیناً ایک تاریخی واقعہ. اللہ تعالیٰ نے ان کی پیٹھ پر عذاب کے جو کوڑے برسائے اس میں ایک بہت بڑا کوڑا. قرآن مجید میں سورہ آراف میں ذکر ہے کہ ہم ہر دور میں مختلف لوگوں کو اٹھاتے رہیں گے جو ان پر سخت عذاب مسلط کریں گے یہودیوں پر. تو پچھلی صدی میں وہ ہٹلر کے ہاتھوں آیا. اب اس میں ان کا اپنا ایک موقف ہے. اس موقف کے خلاف کوئی بات اگر کہیں گے تو وہ ایک جرم ہے. کوئی اس کو اگر کہے گا کہ انہوں نے کوئی بات ایسی کی ہے یا ان کا موقف یہودیوں کا صحیح نہیں ہے, اس کے اندر جو کہہ رہے ہیں اس میں غلطی ہے, اس کے خلاف مقدمہ چلتا ہے. مجرم. اس قانون کے خلاف کوئی بات کہے گا وہ مجرم. لیکن یہاں کچھ نہیں ہے. تحفظ قانون رسالت, تحفظ ناموس رسالت کے لیے جو قانون ہے اس کو کالا قانون کہا جا رہا ہے اور اس کی تعویلات کی جا رہی ہے. حالانکہ وہ کیا تھا, وہ یہودی مغضوب علیہم قوم, ان کا قتل عام ہوا تھا. وہ تو تھے اس قابل. یہ رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم, جن کی ناموس کو داغدار کیا جا رہا ہے. آزادی رائے, آزادی رائے. ہولوکاسٹ کے حوالے سے کوئی بات کر کے دیکھیں, ہٹلر کی تعریف میں کوئی جملہ کہیں کہ اس نے یہودیوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا, پھر دیکھیں آپ جاتے کہاں ہیں. یہاں پر کوئی آزادی رائے نہیں ہے. اور یہاں ہمارے دانشور جو کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان, وہ آزادی رائے کی بات کرتے ہیں. کوئی بات نہیں, اس پہ کیا حرج ہے. کسی نے کہہ دیا, حضور تو معاف کر دیا کرتے تھے. یہ رحمت للعالمین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے حوالے سے ہمارے یہ جذبات ہیں. لیکن ہولوکاسٹ اس وقت بھی ساری دنیا میں وہ قانون ہے, یورپ میں, امریکہ میں. آپ حق بات کہہ ہی نہیں سکتے ہولوکاسٹ کے حوالے سے. یہ ہماری سوچ کی غلامانہ سوچ, مروبیت زدہ. قرآن نے پورے قوت سے کہا ہے وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ. یہ جو کردار ہے یہ اس قسم کی باتیں کرتا ہے, کفریہ باتیں کہتے ہیں یہ, اور یہ کفر کر چکے ہیں اپنے اسلام کے بعد. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا, اور انہیں وہ چیز نہ حاصل ہو سکی جس کا انہوں نے ارادہ کیا تھا, قصد کیا تھا. یہاں بھی ایک خاص واقعہ ہے اس کے پش پر ہے کہ بعض منافقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا بھی ایک منصوبہ بنایا تھا, کوشش بھی کی تھی. غزوہ تبوک سے واپسی پر ہی یہ معاملہ پیش آیا تھا. رات کے اندھیرے میں اور اپنے چہروں کو چھپایا ہوا تھا, ان کی شناخت نہ ہو سکی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی کوشش کو ناکام بنا دیا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے, انہوں نے اکیلے ہی پوری اس جماعت کا مقابلہ کیا اس بہادری کے ساتھ. بچانے والا اللہ تھا, یعنی اپنے جو ان کے مضموم عزائم ہیں اللہ تعالی نے ان کو پورا نہیں ہونے دیے, وہاں تک نہیں پہنچ سکے. کرتے ہیں, چالیں چلتے ہیں, ہر طرح کی چلتے ہیں. ابھی بھی اصل عزائم کیا ہیں, میں نے عرض کیا, پاکستان کے اسلامی تشخص کو ختم کرنا. یہ ہے جو ایجنڈا ہے عالمی قوتوں کا. یہود و نصارہ, جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے یہ تمہارے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے, اور سب سے بڑھ کر دشمن جو ہے یہود ہیں. اور یہ بات ثابت ہے. یہ تو اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اس کو جھٹلانے والا ایسا ہی ہے کہ جیسے سورج اس نہار پر ہو اور کہے کہ سورج تو نہیں ہے. یہ تو اتنی بڑی حقیقت ہے. ان کے عزائم مسلسل سازشیں, لیکن اللہ تعالیٰ ان سازشوں کو ناکام بناتا ہے. ایک حد تک کامیاب ہوتی ہیں. اس زمانے میں بھی سازشیں کرتے تھے. غزوہ احزاب ہوا ہے تو کیسے ہوا, یہود کی سازش سے. وہ گئے کفار مکہ کے پاس, ان کو بھی اکسایا, اور غطفان کے قبائل اور حوازن کے قبائل ان کو بھی اکسایا، سب کو اکسا کر ایک سازش کے تحت مدینہ پر براہ راست حملہ کر دیا. حملہ تو کر دیا لیکن اللہ نے بچا لیا، ان کی سازش کو ناکام بنا دیا. تو وہ ہم بیمارم یا نالو، اب اس وقت بھی سازش یہ ہے کہ وہ جو ہماری آئین میں ترمیم ہوئی تھی قادیانیت کے حوالے سے کہ قادیانی غیر مسلم ہے، آئینی طور پر انہیں غیر مسلم قرار دیا گیا، یہ ہضم نہیں ہو رہا معاملہ. قرارداد مقاصد پاکستان کے دستور کا حصہ بنی، یہ ہضم نہیں ہو رہی. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں اس کے خلاف بھی آوازیں اٹھتی ہیں. حدود آرڈیننس، یہ عالمی قوتیں چاہتی ہیں کہ وہ بے حیا مادر پدر آزاد تہذیب وہ پورے عالم میں، پورے گلوب پر آ جائے، عالم اسلام بھی پوری طرح اسی ویسٹرن کلچر کے اندر رنگا جائے. حدود آرڈیننس اس کے راستے کی رکاوٹ تھا. لہذا اس کے مقابلے میں کون سا قانون لایا گیا؟ تحفظ حقوق نسواں بل، جس کے بارے میں تمام علماء اہل علم سب نے کہا کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے اور اصلاً یہ زنا کا لائسنس ہے. یہ وہ عمل ہے جو آگے بڑھ رہا ہے. اسی طرح قادیانیت، قادیانی ان کے سب سے بڑے اعلی کار بنتے ہیں اسلام کے خلاف، اس لیے کہ نبادہ جو ہے اسلام کا ہے، اندر سے اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں. ان کو ہر جگہ استعمال کرنا آسان ہے. ان کو جب غیر مسلم قرار دے دیا اب مسئلہ مشکل ہو گیا. یا تو وہ صاف انکار کریں گے ہم قادیانی نہیں ہیں، ادر وائز ان کو قادیانی جب ڈکلیئر کر دیا جائے گا اب وہ غیر مسلم ہیں. یہ ایشو ہیں کہ جو ان کے ایجنڈے کے رستے کی رکاوٹ ہیں. وہ ہم مو بیمارم یا ناڈو چاہ رہے ہیں وہ وہاں تک پہنچنا، اس کو بھی انڈو کرنا، وہ جو آئینی ترمیم تھی، تاکہ پھر پورے طور پر ان کو استعمال کر کے عالم اسلام اور خاص طور پر پاکستان کو پورے طور پر اپنی گرفت میں رکھا جا سکے اور اسلامی تشخص قطعاً ختم ہو جائے. بلکہ وہ دو الفاظ آپ کو یاد ہوں گے، انلائٹنمنٹ اور ماڈریشن، سافٹ امیج اسلام کا، وہ آئے یہاں سے. نہ یہود کے لیے کوئی لفظ استعمال کرو ایسا کہ جو ان کے لیے قابل اعتراض ہو، نہ جہاد و قتال کی بات کرو، نہ ہندوؤں کے خلاف کوئی بات کرو، اپنی تعریف سے بھی کھرج دو. رواداری کا تقاضا ہے، رواداری کا تقاضا یہ ہے کہ جو شخص جو کرنا چاہتا ہے کرے. جیسے یورپ کے اندر، اب وہاں بھی دیکھیں ڈبل سٹینڈرز، ایک عورت جانگیا پہن کے جا رہی ہو تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، یا وہ بھی اتار دے تب بھی اعتراض نہیں ہے. سکارف لے گی تو یہ جرم، یہ تو میں ڈبل سٹینڈرز کی بات کر رہا ہوں. لیکن وہی انداز وہ چاہتے ہیں، وہی ماڈریشن یہاں پر آ جائے، وہی روشن خیالی آ جائے کہ یہ لوگ جو کرنا چاہتے ہیں کریں. آپ کے اندر اتنی رواداری ہونی چاہیے، برداشت ہونی چاہیے، ٹالرنس ہونی چاہیے، تحمل ہونا چاہیے، جھیل سکیں. زیادہ تکلیف ہے تو چینل بدل لو، آنکھیں نیچی کر لو. یہ ہمیں قومی طور پر سبق دیا گیا تھا، یاد ہے آپ. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، یہ مسلسل سازشیں کر رہے ہیں، انتہائی مضموم عزائم ہیں، لیکن یہ اپنے ان میں کامیاب نہ ہو سکے. وہاں تو اللہ تعالیٰ نے اس سازش ناکام بنا دی اور الٹیمیٹلی بھی ان کی سازشیں ناکام ہوں گی. بالآخر دجالی قوتوں کو شکست ہونی ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو باہم لڑانا ان کا ایک بہت بڑا منصوبہ ہے. رینڈ کارپوریشن کی رپورٹ کہ مسلمانوں کے اختلافات کو ابھار کر انہیں لڑایا جائے، اور اس قسم کا سافٹ امیج رکھنے والے اور انلائٹنمنٹ اور ماڈریشن والا اسلام، اس کو فروغ دینے والے دانشوروں کو چینل اس پر لائیے آپ، میڈیا کے اوپر ان کو فروغ دیجئے. یہ بہت پہلے ساری سازش تیار ہو چکی تھی، اس کا منظر تو اب سامنے آ رہا ہے نا. چنانچہ شیعہ اور سنی، اس کو لڑانا اور اس طریقے سے اسلام کی قوت کو کمزور کرنا، یہ ان کا ایجنڈا ہے، وہ کر رہے ہیں. پھر سنیوں میں بریلوی دیوبندی، اور اس میں وہ بڑے کامیاب جا رہے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے مزار پر جو حملہ ہوا، اسی طریقے سے کراچی میں عبداللہ غازی کے مزار پر، یہ کیا تھا؟ اس کے فوراً بعد بریلوی طبقہ جو ہے وہ کس قدر اس کے اندر ایک غضب تھا، ایک اشتعال تھا. یہ کروایا گیا سارا کام، ان کو آپس میں لڑاؤ. دوسری طرف انہی کے کچھ جو ہیں وہ تھنک ٹینک یہ کام کر رہے ہیں کہ اس کے پاکستان کے اسلامی تشخص کو ختم کرنے کے لیے یہ کرو یہ کرو، قدم بقدم آگے بڑھو. لیکن ہو کیا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان میں سے ایک دوسرے کے ذریعے ایک دوسرے کو غیر مؤثر کر رہا ہے. اس وقت جبکہ بریلوی اور دیوبندی ٹینشن کشیدگی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، یہ تحفظ ناموس رسالت پر ان کے حملے نے ان سب کو اکٹھا کر دیا، حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پھر اکٹھے ہو گئے. وہ ادھر سے وار کر رہے تھے، کامیابی نظر آ رہی تھی، ادھر سے وار کیا تو الٹا پڑا. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، جو ارادے ان کے ہیں ضروری نہیں کہ پورے ہو جائیں، چاہے کہ ایول والجینیس ہوں. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہ چالیں چلتے ہیں اور چالیں بھی ان کی بڑے غضب کی ہوتی ہیں. وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُورَ مِنْهُ الْجِبَالُ، کے پہاڑ ٹل جائیں. لیکن ایک اوپر ہے جس کے ہاتھ میں سارا اختیار ہے، وہ ان کی چالوں کو ناکام بھی بنا دیتا ہے. وَمَا نَقَمُوا إِلَّا نَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہ خاص اس دور کے منافقین کے بارے میں. اور یہ انتقام نہیں لے رہے مگر اس بات کا کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے ان کو غنی کر دیا اپنے فضل سے. اب چونکہ فتح مکہ بھی ہو چکی ہے، اس سے پہلے خیبر کی فتح ہوئی، وہاں سے بہت مال غنیمت آیا، مسلمانوں میں تقسیم ہوا، حالات بہتر ہو رہے ہیں، اس بات کا انتقام لے رہے ہیں. اور یہاں بھی دیکھیے پاکستان کے حالات سے یہ بات جڑ رہی ہے. پاکستان کے خلاف یہ سازشیں کر رہے ہیں، حالانکہ پاکستان میں آ کر اور کچھ ملا یا نہیں ملا، یہاں پر آپ کو سب سے بڑا جو فائدہ ہوا ہے مسلمانوں کو، اپنی حکومت ہے. جس کی ایک مثال دوں گا کہ ایک صاحب نے کہا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوا، کہ انارکلی میں ایک کھوکھا بھی نہیں تھا کسی مسلمان کا. یہ اس دور کی بات ہے جب انارکلی سب سے بڑا لاہور کا بازار ہوتا تھا، ابھی لیبرٹی اس مقام پہ نہیں پہنچا تھا، یہ اس وقت کی بات میں بتا رہا ہوں. اب یہ سارا بزنس کس کے ہاتھ میں ہے؟ عرب پتی کون ہے؟ پہلے تو ہندو کسی کو آگے نہیں بڑھنے دیتا تھا کسی بھی میدان میں، نہ کاروبار میں، نہ تعلیم میں، نہ سرکاری ملازمتوں میں، کہیں نہیں، ہر جگہ دبے ہوئے تھے. اب یہی ہے نا، بلینئر بھی ہو گئے ان میں سے، یہ اس بات کا انتقام لے رہے ہیں. اللہ اور رسول نے ان کو اپنے فضل سے غنی کر دیا، انہیں ایک موقع دیا، اپنا خطہ ہندو کی غلامی سے نجات دی ہے، انگریز اور ہندو دونوں کی غلامی سے. یہ اس کی قدردانی ہو رہی ہے کہ خود اسلام کی جڑیں کھود رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر اترے ہوئے. فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر یہ توبہ کریں تو ان کے لیے بہتر ہے، ورنہ چار دن کی زندگی ہے. یہاں تو اللہ موقع دے رہا ہے، اس کی سنت ہے، جو شخص شر کا راستہ اختیار کرنا چاہے گا اسی راستے کو اس کے لیے ہموار کر دیا جائے گا. استدراج بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، ضرورتیں بڑھتی ہیں، جیسے منافقین کی کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرتے ہیں، خفیہ محفلوں کے اندر سازشیں بھی کرتے ہیں، لیکن ہماری زبان پر چھالا نہیں پڑتا، فوری پکڑ نہیں آ رہی، اس سے ہمتیں اور ہو رہی ہیں، جری ہو رہی ہیں. تو فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہے. وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اگر باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ انہیں سخت دردناک عذاب دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وما لهم في الارض من ولي ولا نصير. چنانچہ دنیا میں بھی کسی کسی کو عبرت کا نشان بنا دیا جاتا ہے. اصل میں دار الجزا آخرت ہے. دنیا میں کھلا موقع ہے, لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سزا کا اہتمام فرماتا ہے. وما لهم في الارض, اب جب دنیا کی پکڑ آئے گی تو وما لهم في الارض من ولي ولا نصير, زمین میں ان کے لیے کوئی مددگار کوئی ساتھی نہیں ہوگا پھر جو بچا سکے. آخرت میں تو ظاہر ہے ہی ہے, دنیا میں تو وہ سمجھتے ہیں نا کہ ہمارے بڑے سپورٹرز ہیں, بڑا انتظام ہے, سیکورٹی کا ہے, فلاں ہے, حکومت ہماری پشت کے اوپر ہے, عالمی قوتیں ہماری پشت کے اوپر پشت پر ہیں, کوئی کسی کام نہیں آ سکے گا جب اللہ کا عذاب آئے گا. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ, اب ایک اور طرح کے منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے, اس کا انشاءاللہ تفصیلی ذکر ہم آئندہ جمعے میں کریں گے. مطالعہ قرآن کو میں یہیں پر چھوڑ رہا ہوں. اللہ تعالی ہمیں نفاق کے مرض سے بچائے اور حقیقی ایمان کا نور ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. چند چیزیں جو حالات حاضرہ سے متعلق ہیں, وقت بھی کم رہ گیا. اسی ایشو کے اوپر آپ دیکھیے کہ پوپ صاحب کس ڈھٹائی کے ساتھ مطالبہ کر رہے ہیں. اور ان کا یہ کہنا پاکستان کے داخلی سیاسی مذہبی تمام معاملات میں کھلی مداخلت, اور آسیہ بی بی کو رہا کیا جائے, اور کس طرح ان کا گویا کہ ہم ان کے غلام ہیں, محکوم ہیں. یہ اس عالمی طور پر پاکستان کا گرد شکنجہ اس انداز سے کسا جا رہا ہے, یہ دباؤ. اور یہ چیزیں ثابت کیا کر رہی ہیں کہ واقعتاً یہ چیزیں, یہ جو لوگ بھی ان کاموں میں ملوث ہیں, وہ تحفظ قانون ناموس رسالت کے خلاف ہیں. وہ اصل میں کس کا ایجنڈا پورا کر رہے ہیں؟ ایجنڈا کس کا ہے؟ وہ کس کے صف میں کھڑے ہیں؟ یہ تو سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے. کون ان کے لیے دعائیں کر رہا ہے؟ جیسے کہا گیا کہ اگر تم یہود کے ساتھ دوستی کرو گے, یہود و نصارہ کے ساتھ, تو اللہ کے ہاں تمہارا شمار انہی میں ہوگا. یہاں تو عملاً ثابت ہو گیا, دنیا میں بھی شمار ہو رہا ہے. اور اس پر تو سخت ترین بیانات ہماری حکومت کی طرف سے جانے چاہیے تھے, سیاسی جو بھی ہوتے ہیں. اور نہیں ہے تو پھر وہی مصیبت ہے, وہ منافقت کا معاملہ, اس کو تو اگنور کیا ہی نہیں جانا چاہیے تھا. سخت ترین سٹیٹمنٹس آنے چاہیے احتجاجی, جو کچھ پوپ صاحب نے کیا ہمارے ساتھ. اب آپ کے ہاں گورنر بھی نئے آ گئے ہیں, اور ان کی کوالیفیکیشن کے لیے جو باتیں سامنے میرے آئی ہیں تو اور شرم سے سر جھکتا ہے کہ 2008 میں اٹارنی جنرل بنائے گئے تھے پی پی کی گورنمنٹ میں, لیکن ان کی بدنامی اور ان کے خلاف جو غبن کے مقدمات تھے, سپریم کورٹ نے کہا کہ ایسا شخص اٹارنی جنرل نہیں ہو سکتا, اس کو ہٹایا جائے. اتنی بری شہرت کا حامل ہٹا دیا گیا. پھر آئی ٹی میں, انفارمیشن ٹیکنالوجی میں وزیر اعظم کے مشیر قرار پائے, یہاں بھی کرپشن کے الزامات لگے کہ وہاں سے بھی ہٹایا گیا. وہ اب وہ کوالیفائیڈ ہیں اس کے لیے کہ پنجاب کے گورنر بنا دیے جائیں. یہ ہے کوالیفیکیشن کا معیار ہمارے. کرپشن کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا, منافقت تین چیزوں کا نام ہے, جھوٹ, بدہدی, بددیانتی. یہی کرپشن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تین باتیں کہی ہیں منافق کی نشانیاں, دو احادیث میں ذکر ہے, دونوں میں یہ تین تو مشترک ہیں, چوتھی بھی ہے. بہرکیف یہ ہے ہمارے ہاں معیار. اب سب آپ حضرات سنت پڑھ لیجیے. جزاکم اللہ خیر.